كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا تعجزن إن أسأت عشرا أن تحسن واحدة أو كما قال عليه الصلاة والسلام
کتنا وقت ہے بھائی 35 منٹ
اللہ برکت دے بھائی وقت میں برکت تلاش کرنی چاہیے وقت میں برکت تلاش کرنے سے برکت مل جاتی ہے اس بارے میں بات عرض کی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے ذرہ برابر بھی نیک عمل کیا اچھا عمل کیا تو وہ دیکھ لے گا کہ اس اچھے عمل کا کیا فائدہ ہے اور جس نے ذرہ برابر بھی برا عمل کیا تو وہ بھی دیکھ لے گا کہ اس ذرہ برابر برے عمل کا کیا نقصان ہے تو یہ تو پہلے عرض کیا جا چکا ذرہ برابر برے عمل کا کیا نقصان ہے اس بارے میں تو باتیں عرض کی جا چکی اب اس بارے میں عرض کیا جا رہا ہے کہ ذرہ برابر نیک عمل کا کیا فائدہ ہے تو فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالی اچھا اسی آیت سے پتہ چلا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ سے پتہ چلا کہ ذرہ برابر نیک عمل میں بھی مغفرت کی خاصیت ہے جبھی تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ فائدہ دیکھ لے گا اس کا ذرہ برابر نیک عمل بھی فائدے سے خالی نہیں اور نیکی کا فائدہ مغفرت کروانا ہے اور دراصل یہ ذرہ برابر بھی ذرہ برابر اس صورت میں نہیں رہے گا جب ہم ایک خاص زاویہ نگاہ سے دیکھیں کہ یہ عمل خیر کا اگرچہ ذرہ برابر معلوم ہو رہا ہے لیکن اطاعت کس کی ہے یہ فرما برداری کس کی ہے اللہ تعالیٰ کی لہذا بڑے کی اطاعت ہے چاہے عمل چھوٹا ہو اطاعت بڑے کی ہے لہذا یہ چھوٹا عمل بھی چھوٹا عمل نہیں رہا اس زاویہ نگاہ سے دیکھنے سے چھوٹا عمل بھی چھوٹا عمل نہیں اور بالکل اسی طرح یہ دیکھنا کہ یہ اگرچہ اس کو علماء نے کھلا گناہ کو صغیرہ گناہ کہا ہے لیکن یہ صغیرہ گناہ اگرچہ صغیرہ ہے اس کو علماء بھی صغیرہ کہتے ہیں لیکن یہ نافرمانی بڑے کی ہے اس لیے اس لحاظ سے کوئی صغیرہ صغیرہ نہیں ہے وہ بڑا ہی ہو گیا وہ گناہ بھی بڑا ہی گناہ ہے لہذا ہر اطاعت بڑی اطاعت ہے چاہے چھوٹی کیوں نہ ہو بظاہر چھوٹی ہو اور ہر نافرمانی بڑی نافرمانی ہے کہ چاہے بظاہر چھوٹی نافرمانی ہو سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من جلس تجاہ القبلہ ایک شخص فارغ ہونے کے لیے قضاء حاجت کے لیے بیٹھا اور غلطی سے قبلہ رخ ہو کے بیٹھ گیا اور پھر اس کو یاد آیا پتہ چل گیا یا کسی نے بتا دیا فانحرف عنہا پھر جلدی سے وہ وہاں سے ہٹ گیا لم یقم من مجلسہ الا وغفر له وہ اٹھنے سے پہلے فراغت سے فراغت کر کے جب اٹھے گا اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں ذرا سی تکلیف ہوئی تھوڑا سا اس نے اپنے انحراف کر لیا تھوڑا سا پھر گیا قبلے سے دوسری طرف رخ کر لیا اس کو جب پتا چلا کہ میں قبلہ رخ ہو کے بیٹھا ہوں تو اللہ اتنی سی تکلیف پر بھی اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں تو یہ چھوٹی نیکی کہاں رہی ہے جو نیکی مغفرت کروانے والی ہو اور ہر نیکی میں خاصیت ہے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر نیکی میں خاصیت ہے مغفرت کی، چاہے چھوٹی سے چھوٹی نیکی کیوں نہ ہو، اور ہر گناہ میں خاصیت ہے جہنم میں لے جانے کی، چاہے چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہی کیوں نہ ہو. لہذا وہ نیکی جو جس میں خاصیت ہو جنت میں لے جانے کی، وہ نیکی چھوٹی کھا رہی؟ یہ تو بہت بڑی چیز ہے جو جنت میں لے جانے والی چیز ہو. اور وہ گناہ جس میں خاصیت ہو جہنم میں لے جانے کی، تو وہ چھوٹا کہاں رہا؟ تو بہت بڑا گناہ ہو گیا جو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن رہا ہے. اس لیے فرمایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، لا تعجزن ان اسأت عشرا ان تحسن واحدا، کہ تم عاجز مت بنو، عاجز مت رہو بعد اس کے کہ تم نے مسلسل دس گناہ کر لیے ہوں، دس مرتبہ گناہ کر لیا. اب اس دس گناہ کرنے کے بعد، دس بار اللہ کی نافرمانی کرنے کے بعد ایک موقع آیا نیکی کرنے کا، تو فرمایا اس سے عاجز مت رہنا. اگر تم نے دس مرتبہ گناہ کر لیا ہے تو اس سے عاجز مت بنو کہ تم ایک نیکی کر لو، ایک نیکی کر لو اگر اس کا موقع ہے. ان تحسن واحدا، وجہ اس کیوں فرمایا آپ نے؟ اگر اس ایک نیکی کے اندر جو دس گناہوں کے کرنے کے بعد ایک نیکی آدمی کر رہا ہے، اگر اس ایک نیکی میں مغفرت کی خاصیت نہ ہوتی اور اپنے سے پہلے کیے گئے دس گناہوں کو بخشوانے کی خاصیت نہ ہوتی، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہرگز یہ نہ فرماتے. دس گناہ بھی کر چکے ہو، اب ایک نیکی کا موقع ہے تو کر لو، اب نیکی سے مت رکو، کرو اس کو. اس راز کو سمجھیں ہم کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرمانا چاہتے ہیں. ارے بھائی میں تو کیا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عجیب عجیب طریقے سے سمجھا دیا ہمیں. اللہ تعالیٰ تو بعض اوقات گناہ پر بھی بخش دیتے ہیں، تو نیکی پر کیوں نہیں بخشیں گے؟ مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص جس نے کوئی نیکی نہیں کی تھی، اس کی موت کا وقت قریب آ گیا، اس نے یہ سوچا کہ میرے پاس تو کوئی عمل ہے ہی نہیں، اب میں کیسے حاضر ہوں گا اللہ تعالیٰ کے آگے، کیا منہ دکھاؤں گا؟ لہذا اس نے ایک عجیب ترکیب سوچی اور وصیت کر دی اپنے ورثہ کو کہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا، جیسے ہندو جلاتے ہیں، تم بھی میری لاش کو جلا دینا، اور جلا کر اس کی راکھ اکٹھی مت رکھنا، تو کوئی سمندر میں بہانا، کوئی ہواؤں میں اڑا دینا، کوئی کہیں پھینک دینا، کوئی کہیں، غرض منتشر کر دینا اس راکھ کو. یہ اپنے ذام میں اس نے یہ سوچا اس شخص نے کہ اس طرح میں بچ جاؤں گا اللہ کے سامنے حاضری سے. وہاں کوئی بچ سکتا ہے؟ اس کے مرنے کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کے ورثہ نے اس کی لاش کو جلایا، سمندر میں پھینکا، ہواؤں میں اڑایا، کچھ کہیں پھینکی، کچھ کہیں پھینکی، مگر اللہ تعالیٰ تو قادر ہیں ہر چیز پر. لہذا ان تمام ذرات کو اکٹھا فرمایا، سمندروں کو، ہواؤں کو، زمین کو حکم دیا، وہ سارے ذرات اکٹھے ہوئے، اس کو مجسم بنایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، کیوں بھائی یہ کیا کیا تھا تم نے، کیوں ایسا کیا تم نے؟ اب یہ کرنا، یہ عمل، یہ وصیت، یہ عمل بھی گناہ، اس کی وصیت کرنا بھی گناہ، یہ گناہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، ہاں بھائی کیوں کیا تم نے؟ اس نے جواب دیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس نے جواب دیا، خشیتک یا ربی، خشیتک یا ربی، آپ کے ڈر کی وجہ سے کیا، آپ کے ڈر کی وجہ سے کیا کہ آپ کے سامنے کیسے حاضر ہوں، کیا منہ دکھاؤں آپ کو. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے جب اس کی زبان سے یہ سنا، خشیتک یا ربی، اے رب آپ کے ڈر کی وجہ سے ایسا کیا، تو اللہ تعالی نے اس کی مغفرت فرما دی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، گناہوں پر بھی اللہ بخش دیتے ہیں بعض اوقات، تو نیکی پر کیوں نہیں بخشیں گے؟ جب ایک گناہ پر بخش رہے ہیں تو چھوٹی سے چھوٹی نیکی پر بھی بخش سکتے ہیں، مغفرت فرما سکتے ہیں. لیکن ہاں، اس کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ بس ہم بھی ایسے ہی کریں، گناہ کرتے جائیں، اللہ بخش دیں گے. اس واقعے کی مثال ایسی ہے جیسے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب عجیب مثالوں سے سمجھا دیا دین کو. فرمایا نواب حیدرآباد دکن کی ان کے وزیر نے دعوت کی اپنے گھر پہ بلایا نواب حیدرآباد دکن کو. وہ نواب حیدرآباد دکن چلے گئے ان کے یہاں دعوت میں. اب جب وہاں دعوت میں پہنچے ہی تھے کہ صحن سے گزر رہے تھے تو ان کا بیٹا وزیر صاحب کا بیٹا کھیل رہا تھا صحن میں. نواب حیدرآباد دکن کی عادت تھی بچوں کو چھیڑنے کی, انہوں نے اس بچے کا کان پکڑا اور کان پکڑ کے ہی کھینچ لیا. تو اس بچے نے گالیاں بکنی شروع کر دی نواب حیدرآباد دکن. وہ بچہ ان کا بدتمیز تھا, مہذب نہیں تھا, اس نے گالیاں بکنی شروع کر دی نواب صاحب. تو وزیر صاحب نے اپنی وفاداری جتانے کے لیے تلوار نکال لی کہ میں حضور میں ابھی اس کی گردن اڑاتا ہوں. تو نواب حیدرآباد دکن نے فرمایا نہیں نہیں ایسا نہ کریں, اس کو رکھیں, تلوار آپ نیام میں رکھیں, یہ بچہ بڑا عقل مند معلوم ہوتا ہے, بہت ہوشیار معلوم ہوتا ہے, اگر کوئی اس کا کان کھینچے تو یہ تو اس کو بھی جواب دے رہا ہے, کوئی نقصان پہنچانا چاہے گا تو یہ اس کو کھرا جواب دے گا اور یہ اپنا دفاع کرے گا, اس کے اندر یہ صلاحیت معلوم ہوتی ہے, لہذا اس کا وظیفہ مقرر کیا جاتا ہے. نواب حیدرآباد دکن نے ماہانہ وظیفہ مقرر کیا اور اس وظیفے کا نام رکھا وظیفہ دشنام, گالی دینے کا وظیفہ. تو حکیم الامت یہ واقعہ بیان فرما کر فرماتے ہیں تو اس وقت نواب حیدرآباد دکن زندہ تھے, کہنے لگے جاؤ اب جا کے تم لوگ بھی ایسا ہی کر لو, جا کے سب ایک ایک گالی بکو نواب صاحب. کہ نواب صاحب نے گالی دینے پر وظیفہ مقرر کیا ہے تو ہمارا بھی وظیفہ مقرر ہوگا, ہم بھی ایک جا کے گالی بکتے ہیں نواب صاحب, ہمارا بھی وظیفہ مقرر ہو جائے. تو حضرت فرماتے ہیں ایسا نہیں ہوگا, تم جاؤ گے تو سزا ملے گی. یہ تو خوش خاص معاملہ ہوتا ہے, کسی کے ساتھ کچھ خاص کرم ہو جاتا ہے تو ہو جاتا ہے, قانون تھوڑی ہے کوئی. تو یہ جو ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ بس ہم جو چاہیں کرتے رہیں, گناہ کرتے رہیں, اور لوگوں کی بھی تو مغفرت ہو گئی, ہماری بھی ہو جائے گی, کرتے رہو گناہ, نافرمانی کرتے رہو. تو فرمایا یہ ایسے ہی ہے جیسے ہر ایک آدمی جا کے نواب حیدرآباد دکن نے وزیر کے بچے کو کان یعنی اس کے گالی دینے پر وظیفہ مقرر کر دیا ماہانہ, تو ہمارا بھی وظیفہ مقرر ہو جائے. اس وقت نواب صاحب زندہ تھے, حضرت نے فرمایا جاؤ اب جا کے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو جا کے ہر آدمی گالی دینی شروع کر دے, کہ لائیے میں بھی آپ کو گالی دیتا ہوں اور آپ نے چونکہ اس بچے کا وظیفہ مقرر کیا لائیے ہمارا بھی وظیفہ مقرر کر دی, تھپڑ پڑیں گے. وظیفہ تو کیا ملے گا؟ ایسے ہی ہمیں غلط فہمی ہو گئی کہ بڑے لوگوں کی مغفرت ہو گئی تو ہماری بھی ہو جائے گی, ہم بھی گناہ کرتے رہے, اس کا یہ مطلب نہیں. حدیث شریف میں آتا ہے, مسلم شریف کی روایت ہے, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اللہ کے دربار میں پیش ہوا, فرشتوں نے دیکھا کہ اس کے نام اعمال میں کچھ بھی نہیں ہے, ہاں ایک عمل یہ لکھا ہوا ہے کہ غریبوں کو یہ ادھار دے دیا کرتا تھا اور کھوٹے سکے لے لیا کرتا تھا اور یہ کہہ کر لیا کرتا تھا کہ شاید اللہ تعالیٰ میرے کھوٹے عملوں کو ان کھوٹے سکے لینے کی بدولت قبول فرما لیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تو کھوٹے سکے لے کر اور لوگوں کو سودا دیا کرتا تھا تو ہم زیادہ حقدار ہیں کہ تیرے کھوٹے عملوں کو, تیری بدعملی کو, کھوٹے عمل سے مراد بدعملی ہے, اس کو معاف کر کے اور تیری مغفرت فرما دیں. جا ہم نے تیری مغفرت کر دی, اس کو بخش دیا گیا. امام شاذکونی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں, ان کی مغفرت, ان کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا, پوچھا کیا معاملہ ہوا, ان کی فرمایا اللہ نے مجھے بخش دیا ایک عمل کی وجہ سے. تو پوچھنے والے نے, خواب دیکھنے والے نے پوچھا وہ عمل کیا تھا, فرمایا میں ایک مرتبہ سفر میں اصفہان جا رہا تھا, راستے میں بارش ہو گئی, رات کا وقت تھا, بارش شروع ہوئی رات کو, تو میرے پاس کتابیں تھیں, اس وقت وہ روشنائی سے لکھی جاتی تھیں, ان کو پانی لگ گیا وہ پانی سے وہ ضائع ہو جاتی تھی, اس کی تحریر ضائع بہہ جاتی تھی, آج کل کی طرح جو وہ ایسے قلم آ گئے ہیں واٹر پروف, ان کی پانی سے ان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا تحریر پہ, تو ایسے قلم اس وقت نہیں تھے, تو سرکنڈے کے قلم سے لکھا جاتا تھا, روشنائی بنا لی جاتی تھی، وہ بہ جاتی تھی پانی سے، لہذا وہ کل سرمایہ، سارا سرمایہ ہی عالم کا کتابیں ہوتی. لہذا فرمایا کہ میں نے یہ سوچا کہ یہ تو اگر پانی ان کو لگے گا بارش کا تو یہ کتابیں بیکار ہو جائیں گی، ان کی روشنائی بہ جائے گی، لہذا وہ دوہرے ہو گئے. جیسے آدمی رکوع میں جھکتا ہے اس سے کچھ زیادہ اور جھک گئے اور 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 کتابوں کو اپنے پیٹ سے لگا لیا اور جھک گئے. صبح تک بارش ہوتی رہی اور وہ صبح تک اسی طرح جھکے رہے. اور وہ کتابیں کیا تھیں؟ ان میں قرآن کریم کی آیات تھیں، احادیث تھیں جو انہوں نے جمع کی تھیں، علمی باتیں تھیں جو جمع کی تھیں، وہی تو باتیں تھیں. ان کا اکرام کیا، اس طرح جھکے رہے، رات بھر جھکے رہے. صبح بارش ختم ہوئی تو پھر وہ اٹھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری اسی وجہ سے اللہ نے مغفرت فرمائی. بتائیے، چھوٹی سی نیکی ہو لیکن وہ مغفرت کی خاصیت رکھتی ہے. غالباً حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ان کو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا اللہ نے کیا معاملہ فرمایا آپ کے ساتھ، تو فرمایا ایک مرتبہ میں کچھ لکھنے کے لیے میں نے قلم کو سیاہی میں ڈبویا، اور جب وہ سرکنڈے کے قلم ہوتے تھے، قلم کو جب ڈبویا جاتا تھا تو اس میں زائد روشنائی بھی لگ جاتی تھی، اس کو دوات کے کناروں سے پوچھا جاتا تھا اور پھر اس سے لکھا جاتا تھا. اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ قلم کو ڈبونے کے بعد، قلم کو ڈبونے میں اور اس کو ڈبونے کے بعد زائد روشنائی کو دوات کے کناروں سے صاف کرنے کے دوران اور لکھنے سے پہلے جو وقفہ ہوتا تھا اس میں وہ خالی نہیں بیٹھتے تھے بلکہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتے تھے، پھر یہاں تک کہ قلم کاغذ تک لاتے تھے پھر لکھنا شروع کرتے. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا، فرماتے ہیں میں نے قلم کو ہٹایا روشنائی پوچھ کر اور لکھنے کے لیے میں کاغذ کی طرف لا ہی رہا تھا کہ اس پر ایک مکھی آ کے بیٹھ گئی. مکھی آ کے بیٹھ گئی اور مکھی کی غذا یہی تھی، وہ روشنائی کو چوسنے لگی. تو میں نے اپنا ہاتھ روک لیا تھا یہ سوچ کر کہ چلو مکھی کی غذا ہے، ایک جاندار ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اس کو پینے دو. جب وہ خود روشنائی پی کر اپنے اختیار سے خود ہی اڑ گئی، میں نے نہیں اڑایا، قلم کو حرکت بھی نہیں دی، قلم کو روکے رکھا، اب وہ خود اپنے اختیار سے اڑی، بس اللہ کو یہی عمل پسند آ گیا، اس پر مغفرت ہو گئی. بتائیے، شاید کوئی نیکی بھی نہ سمجھے کہ مکھی کی بھی کوئی، مکھی کے ساتھ بھی کوئی نیکی ہوتی ہے، لیکن اللہ کے ہاں یہ نیکی ہے اور اللہ نے اس عمل پر مغفرت فرمائی. لہذا کوئی عمل بھی چھوٹا نہیں ہے، میں عرض کر رہا ہوں کوئی عمل چھوٹا نہیں. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ذرہ برابر جو نیک عمل کرے گا وہ بھی اس کا فائدہ دیکھے گا کہ کتنا فائدہ ہے. لہذا ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں یہ کتابوں کا ادب کیا حیثیت رکھتا ہے، قلم کا ادب کیا چیز ہے، روشنائی کا ادب کیا چیز ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بیت الخلاء میں گئے فراغت کے لیے، جب سطر کھول رہے تھے تو ہاتھ پر نظر پڑی، تو وہ چونکہ لکھتے ہوئے گئے تھے، کچھ لکھ رہے تھے تو روشنائی انگلیوں پر لگ گئی، ان انگلیوں پر نظر پڑی تو فوراً باہر تشریف لائے کہ یہ روشنائی اعلی علم ہے، اعلی علم، میں اس کے ساتھ بیت الخلاء میں آ گیا، اس کو پہلے دھویا، روشنائی کو صاف کیا، پھر تشریف لے جائے، پھر فراغت کے لیے تشریف لے جائے. جنہوں نے جنہوں بڑے بڑے کارنامے انجام دیے عمل میں بھی اور علم میں بھی، وہ ایسے تھے، وہ اتنے باادب تھے. ہم کہتے ہیں ادب کوئی چیز نہیں، بھائی ادب بھی تو نیکی ہے اور ہر نیکی میں خاصیت ہے جنت میں لے جانے کی. دیکھیے امام شاسکونی کی مغفرت ادب کی وجہ سے ہوئی، کتابوں پر کتابوں کے ادب کی وجہ سے ہوئی. تو کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہے. حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو اس کی بیوی نے کھانا دیا، کھانا اس کھانے میں نمک بہت زیادہ تھا نمک پر پہلے ایک واقعہ سن لیجئے، پھر بعد میں یہ واقعہ بھائی مجھے یاد دلا دینا. مولانا حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس نظام الدین میں ایک آدمی آیا کرتا تھا، بہت سے لوگ ان کے پاس آتے تھے، تو کھانے کے وقت بہت سے لوگ کھانا بھی لے آتے تھے. حضرت کی عادت یہ تھی کہ ایک ایک لقمہ لے کر باقی سب آگے رکھ دیتے تھے کہ بھائی کھاؤ. ہر لقمے سے، ہر کھانے میں سے ایک ایک لقمہ برکت کے لیے لے لیا، بس حضرت کا یہی کھانا ہو جاتا، مختصر غذا تھی. تو ایک آدمی آتا تھا، اس نے اپنی بیوی کو جا کے بتایا کہ حضرت کی یہ عادت ہے اور حضرت اس طرح سب کے کھانے کھاتے ہیں. بڑے حضرت حضرت وہ کرتا تھا. اس کی بیوی نے کہا میں بھی دیکھتی ہوں تمہارے حضرت کیسے ہیں. تو اس نے ایک دن کہا کہ تم کھانا لے کے جاؤ، اور بلکہ اس نے خود کہا کہ تم بھی بنا کے دے دو، کبھی میں بھی لے کے جاؤں گا، ہمارا بھی کھانا حضرت کھا لیں گے، اللہ والے ہیں، برکت ہو جائے گی. تو اس نے کہا ہاں دیکھتی ہوں تمہارے حضرت کیسے ہیں. کھانا تو بنا کے دیا اس نے، مگر کھانے میں اتنا نمک ڈالا کہ کھانا ہی کڑوا کر دیا، آزمانے کے لیے، حضرت کو آزمانے کے لیے. اب اس نے پیش کیا بڑے شوق سے جا کے، حضرت آج میں بھی کھانا لایا ہوں، یہ کچھ چکھ لیجیے. وہ حضرت نے اس میں سے، حضرت کی عادت تو یہ تھی کہ ایک لقمہ لیتے تھے، وہ جو لقمہ لیا ہے تو پھر سارے ہی وہ پورا برتن ہی صاف کر دیا حضرت، سب کھا گئے. اس نے جا کے بتایا، بہت خوش ہوا وہ، بھائی اور لوگوں کا تو صرف ایک لقمہ لیتے تھے اور حضرت نے آج تو سارا ہی میرا کھانا ہی میرا سارا کھا لیا. اس بیچارے کو کیا پتا کہ یہ کھانا کیسا تھا. اس نے جا کے بتایا اپنی بیوی کو کہ آج تو کمال کر دیا، تم نے کھانا کیسا بنایا تھا، ایسا مزہ آیا حضرت کو کہ سارا ہی، حضرت کی تو عادت ہی ایک لقمہ لے کر اور سب کو دے دیتے تھے، مگر حضرت نے تو آج ہمارا سارا ہی کھانا کھا لیا. تو اس نے کہا ہاں. اس کی بیوی نے کہا واقعی تمہارے حضرت حضرت ہیں، تمہارے حضرت واقعی حضرت ہیں، پکے حضرت ہیں، جعلی نہیں ہیں، پکے ہیں. خیر حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کی بیوی نے غلطی سے نمک، یہاں تو اختیار سے ہوا تھا نا، اب یہاں غلطی سے ہوا، غلطی سے ایک بیوی سے نمک تیز ہو گیا. شوہر نے کھانا جب منہ میں رکھا، لقمہ منہ میں رکھا، تو اس کو نمک کی زیادتی معلوم ہوئی، اس کو غصہ آیا، مگر اس نے کہا میں غصہ کروں، یہ اس کو پٹائی لگاؤں یا اس کو برا بھلا کہوں یا گالیاں دوں، تو یہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، اگر میری بیٹی کے ساتھ کوئی یہی کرے تو میں اس سے کیا توقع کرتا ہوں، میری بیٹی بھی یہی غلطی کرے تو کیا توقع رکھوں اپنے داماد سے، یہی کہ میرا داماد میری بیٹی کو کچھ نہ کہے، معاف کر دے، تو یہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، میں نے اس کو اللہ کے لیے معاف کیا. تو اس نے کچھ بھی نہیں کہا، غصہ تو آیا مگر غصہ بھی پی گیا اور کھانا بھی کھا گیا، غصہ پی گیا. مولانا عطا اللہ شاہ بخاری صاحب رحمتہ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت یہ روزہ بڑی مشقت کی چیز ہے، کوئی حل بتائیے کہ کھاتے پیتے بھی رہیں. کھاتے پیتے رہیں اور روزہ نہ ٹوٹے، روزہ بھی ہو جائے ہمارا اور کھاتے پیتے بھی رہیں. فرمایا ہاں بہت اچھا حل ہے، جیسے کو تیسا جواب دینا چاہیے. یہ کوئی بات تھی کہ روزے کا کوئی ایسا حل بتائیے کہ کھاتے پیتے رہیں روزہ نہ ٹوٹے. فرمایا بہت اچھا حل ہے، کسی ایک آدمی کو مقرر کر لو کہ تمہارے سر پہ جوتے مارتا رہے، جو تمہیں غصہ آئے جوتے مارنے سے غصہ پیتے رہو، کھاتے رہو پیتے رہو، بس روزہ نہیں ٹوٹے. سمجھے؟ تو جیسوں کو تیسا جواب دینا چاہیے. تو اس شخص نے برداشت کیا کہ یہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، میں نے اور اللہ کی بندی ہے سب سے بڑھ کر، میں نے معاف کیا اس کو. تو مرنے کے بعد اس کو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا معاملہ ہوا، کہا بھائی میرے پاس کوئی عمل نہیں تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے ہماری بندی کو معاف کیا تھا، نمک کی زیادتی پر تو نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، نہ ڈانٹا تھا، نہ گالی دی تھی، نہ پٹائی لگائی تھی، ہم نے اس پر ہی تیری مغفرت کر دی، اسی عمل پر تیری مغفرت کی. یہ ہے جو وہ عمل باطن کا عمل تھا، کسی کو خبر نہیں تھی، اللہ نے مغفرت فرما دی. تو چھوٹا عمل ہو چاہے باطنی عمل ہی کیوں نہ ہو، اللہ اس پر بھی مغفرت فرما دیتے. سلطان معز الدین رحمت اللہ علیہ، سلطان معز الدین محمد شاہ رحمت اللہ علیہ بادشاہ تھے، ان کو کسی نے خواب میں دیکھا انتقال کے بعد، پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا اللہ نے میری مغفرت فرما دی ایک عمل کی وجہ سے، اور وہ عمل یہ ہے کہ میں ایک مرتبہ اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا تھا کہ پڑوس میں سے قرآن کریم کے پڑھنے کی آواز آئی، میں تخت سے نیچے اترا کہ یہ میری بادشاہ، میں اپنی اب بادشاہانہ شان کو چھوڑو، اللہ کا کلام کی آواز آ رہی ہے جو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، لہذا میں اپنے تخت سے نیچے اترا اور با ادب ہو کے بیٹھ گیا، جب تک تلاوت کی آواز آتی ہے سنتا رہا با ادب ہو کر، اللہ نے اسی پر میری مغفرت کروا دی کہ تو نے میرے کلام کا ادب کیا۔ تو بھائی کوئی نیکی، کوئی ہم سمجھ، وہ ہماری نظر میں چھوٹی ہے وہ نیکی، لیکن چونکہ وہ اللہ کی رضا دلوانے والی چیز ہے ہر نیکی، اور جنت میں لے جانے والی چیز ہے، اور مغفرت کروانے والی چیز ہے، لہذا کوئی نیکی بھی چھوٹی نہیں، اس لحاظ سے کوئی نیکی چھوٹی نہیں۔ نہ جانے کس رخ تزئین پر وہ غور کریں، یہ سوچ کر میری مہلت سنگھار میں گزری، نہ جانے کس رخ تزئین پر وہ غور کریں، یہ سوچ کر میری مہلت سنگھار میں گزری۔ پتہ نہیں کس رخ پر نیکی کے، کس رخ پر اچھائی کے، کس رخ پر وہ غور کر لیں، ان کو پسند آ جائے۔ یا اللہ میں آپ سے کیا عرض کروں، تفسیر ابن کبیر میں یہ واقعہ لکھا ہے امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے، بلکہ روایت نقل کی ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص اللہ کے سامنے پیش ہوگا، کوئی عمل اس کے پاس نہیں ہوگا، مگر پھر بھی اللہ فرمائیں گے جا تیرے ایک عمل ہمارے علم میں ہے، تیرا ایک عمل، اس کی وجہ سے ہم تیری مغفرت فرماتے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے اللہ بتا تو دیجئے کون سا عمل ہے، فرمایا ایک مرتبہ رات کو کروٹ لیتے ہوئے تیری آنکھ بھی کھل گئی تھی اور تو نے اللہ کہا تھا، وہ جس اخلاص سے تو نے اللہ کہا تھا وہ ہمیں پسند آ گیا، اس پر تیری مغفرت کی جاتی ہے۔ تو یہ ہے نہ جانے کس رخ تزئین پر وہ غور کریں، وہ غور کریں، یہ سوچ کر میری مہلت سنگھار میں گزری۔ تفسیر رول معنی میں جو ہمارے حضرت والا کو بہت پسند ہے، اور علامہ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن کریم کی سب سے بڑی تفسیر یہی تفسیر رول معنی ہے۔ اس میں علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا، امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ، ان کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ پوچھنے والے نے پوچھا کس وجہ سے مغفرت فرمائی ہے تو بتائیے؟ فرمایا میں نے، میرا یہ مذہب تھا کہ ان اللہ علم لذات اللہ تعالی، کہ اللہ، لفظ اللہ ذات اللہ کے لیے علم ہے، اللہ کا خاص نام ہے اللہ، اللہ کی ذات کا خاص نام اللہ ہے، یہ میرا مذہب تھا۔ تو میں جب پیش ہوا اللہ نے فرمایا تیرا یہ مذہب تھا، ہم نے اسی پر تیری مغفرت کر دی، ہمیں یہی ادا پسند آ گئی۔ کیا پتہ نہیں کیا ادا پسند، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من اغبرت قدماؤ فی سبیل اللہ فہما حرام علی النار او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جس شخص کے اللہ کے راستے میں جس شخص کے قدم غبار آلود ہو جائیں، من اغبرت قدماؤ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جس شخص کے قدم، جس کے پیروں پر کچھ گرد غبار لگ جائے، تو یہ دونوں قدم فہما حرام علی النار، وہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم پر حرام فرما دیتے ہیں، ان دونوں پیروں کو، ان دونوں قدموں کو، اور اللہ کی رحمت سے یہ بعید ہے کہ دو قدم، وہ دونوں قدم تو جہنم سے آزاد ہوں، باقی جسم جہنم میں جلے، ایسا نہیں ہوگا۔ حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اس کو ایک واقعے سے ثابت کیا ہے، ایک واقعے سے اس کو ثابت کیا ہے کہ ایک ریاست کے راجہ کا انتقال ہو گیا، مر گیا، وہ ہندو راجہ تھا، مر گیا۔ اس کے وزراء نے سوچا کہ اس کو بادشاہ کے پاس لے جانا چاہیے, سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے پاس, اس کو ان کا زمانہ تھا, ان کے پاس لے کے جانا چاہیے, کہیں ایسا نہ ہو کوئی اور سلطنت پہ قبضہ کر لے, لہذا اسی کے لیے ہم فیصلہ کروا لیتے ہیں کہ اس کو تخت پر بٹھایا جائے, اس کو راجہ بنایا جائے, ریاست کی حاکمیت اسی کو دی جائے. وہ راستے بھر اس کو سمجھاتے رہے, دیکھو بادشاہ سلامت اگر یوں پوچھے تو یوں جواب دینا, یوں پوچھے یوں جواب دینا. آخر میں اس نے کہا تم لوگ مجھے سمجھا تو رہے ہو لیکن بادشاہ نے ان سوالات کے علاوہ کوئی سوال پوچھ لیا پھر میں کیا جواب دوں گا. تو انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر کہا کہ اچھا یہ بچہ ہوشیار معلوم ہوتا ہے, یہ خود ہی سنبھال لے گا. جب بادشاہ نے کوئی ہٹ کر سوال کیا تو یہ خود ہی سنبھال لے گا, جواب دے لے گا. جب وہاں پہنچے تو سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ حوض میں غسل فرما رہے ہیں. تو اس لڑکے کو پیش کیا گیا کہ یہ ہے اس کا باپ, کا باپ مر گیا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ اس کو بادشاہ بنا دیں. سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اس کو امتحاناً اس کو اٹھایا دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اور یہ دھمکی دی کہ میں تجھے حوض میں یہ ڈبو دوں گا. تو وہ ہنسنے لگا. تو سلطان عالمگیر نے کہا رحمت اللہ علیہ نے, یہ واقعہ حکیم الامت نے نقل فرمایا کہ تو بڑا بیوقوف بچہ ہے, تو کیسے اپنے باپ کی جگہ لے گا, میں تجھے حوض میں ڈبونے کی دھمکی دے رہا ہوں اور تو ہنس رہا ہے. تو اس نے کہا بادشاہ سلامت میرا جواب تو سن لیجئے, میری توجیہ تو پہلے سن لیجئے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے فرمایا ہاں کہو کیا بات ہے. کہنے لگا بادشاہ کا اقبال بہت بلند ہوتا ہے, بادشاہوں کی حوصلے بلند ہوتے ہیں, میرے دونوں ہاتھ آپ کے ہاتھوں میں ہیں اور آپ بادشاہ ہیں تو میں کیسے ڈوب سکتا ہوں, آپ مجھے کیسے ڈبو سکتے ہیں. جس کے دونوں ہاتھ بادشاہ نے تھام لیے ہوں اس کو بادشاہ ڈبوئے گا, میرے تو دونوں ہاتھ آپ نے تھام رکھے لہذا آپ مجھے ڈبو نہیں سکتے, میرے دو ہاتھ آپ کے ہاتھوں میں ہیں, آپ میرا جسم بھی سلامت رہے گا انشاءاللہ, کیونکہ بادشاہوں کا اقبال بلند ہوتا ہے, وہ جس سے کچھ کہہ دیں اس کو پورا کرتے ہیں, میرے تو دونوں ہاتھ آپ نے تھام لیا آپ کیسے مجھے ڈبوئیں گے. لہذا حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ دنیا کے بادشاہ تھے, فانی سلطنت کے بادشاہ تھے, انہوں نے جب ایک بچے کے ہاتھ دو ہاتھ پکڑ لیے اور وہ بچہ یہ کہہ رہا ہے کس یقین سے کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نہیں ڈوب سکتا میرے ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہیں. لہذا جہاں یہ روایات آئی ہیں کہ وہ آنکھیں اللہ تعالیٰ نے جہنم پر حرام فرما دیں یا وہ اعضا جن کا ذکر آیا ہے کہ وہ آگ پر حرام ہو جاتے ہیں, وہاں پر مراد پورا جسم ہوتا ہے. یہ تسمیت الجز, یہ تسمیت الکل بسم الجز ہے, تسمیت الکل بسم الجز, جز کا نام لے کر پورا جسم مراد لیا جاتا ہے کہ پورا جسم اللہ تعالیٰ آزاد فرمائیں گے. اللہ کی رحمت اور اللہ کی شان سے یہ بعید ہے کہ ایک عضو کو, ایک جسم کے حصے کو جہنم میں جلائیں اور باقی جسم کو ایک حصے کو تو جنت میں داخل کریں اور باقی جسم کو جہنم میں جلاتے رہیں, اللہ کی رحمت سے یہ بعید ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑنے کی سے اللہ تعالی ہمیں اجتناب نصیب فرمائے, چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا بھی اہتمام اللہ تعالی ہمیں نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک, سبحان ربک رب العزة عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.